बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और दस रातों की और जुफ्त व ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिब अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ فجر کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانی کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر عشر فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرمائیے گا۔ اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سن سکیں گے پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ اس کے بعد خبروں کا دوسرا بلٹن پیش کیا جائے گا۔ خبروں کے دوسرے بلٹن کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور فرمائیے گا۔ پھر تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے ہوگا۔ اس کے بعد پروگرام اسلام کی معرفت پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام ایرانی مشاہیر۔ خبروں کا تیسرا بلٹن ہوگا۔ پھر اس کے بعد حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا، جو ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہے۔ کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ یا سامعین، پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔
سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایک فرمان میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کو لبنان میں اپنا نمائندہ مقرر کر دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے شکست خوردہ پالیسی کو ایک بار پھر اختیار کیے جانے کے منفی نتائج برآمد ہوں گے اور ایران پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، وزیر خارجہ سید عباس عراقچی۔ ہندوستان میں دہلی اسمبلی کی 70 نشستوں کے لیے ووٹنگ۔ پاکستان میں کرم کے علاقے میں امن و امان کے قیام کے لیے بنکرز گرانے کا سلسلہ جاری۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایک فرمان میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کو لبنان میں اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سابق سربراہ سید حسن نصر اللہ اور ہاشم صفی الدین کی شہادت کے بعد شیخ نعیم قاسم کو حزب اللہ لبنان کا سیکرٹری جنرل مقرر کیا گیا تھا۔ شیخ نعیم قاسم سے پہلے شہید سید حسن نصر اللہ ایران کے رہبر انقلاب کے نمائندے تھے۔ شیخ نعیم قاسم کو لبنان میں قیادت کے نمائندے کے طور پر متعارف کرانا خطے کو لبنان اور مغربی ایشیا میں مزاحمت کے مستقبل کے بارے میں ایک اہم پیغام دیتا ہے۔ اس اقدام سے 7 اکتوبر 2023 کے طوفان الاقصی آپریشن اور غزہ اور لبنان پر اسرائیل کی جارحیت کے بعد مزاحمت اور اس کے مستقبل کے تعلق سے پیدا ہونے والی مبہم صورتحال کو تبدیل کرنے میں مدد ملے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی جاری رکھے جانے کے امریکی صدر ٹرمپ کے اعلان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے شکست خوردہ پالیسی کو ایک بار پھر اختیار کیے جانے کے منفی نتائج برآمد ہوں گے اور ایران پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کل ایک حکم نامے پر دستخط کر کے ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اختیار کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایران کے صدر کے ساتھ گفتگو کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اس سے پہلے اپنی صدارت کے پہلے دور میں بھی ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اختیار کی تھی اور اپنی اس پالیسی میں وہ ناکام رہے تھے۔ اب انہوں نے صدارت کا عہدہ دوبارہ سنبھالنے کے بعد ایک بار پھر اسی پالیسی کا اعلان کیا ہے، تاہم کہا ہے کہ امید ہے کہ اس پالیسی کے نفاذ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ البتہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے پر پہنچا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں ایران کے صدر سے گفتگو کے لیے اپنی آمادگی کا بھی اظہار کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حکم نامے کے ذریعے 2018 کے اپنے حکم نامے کو بحال کرنے پر تاکید کی ہے تاکہ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے اور علاقے میں اس کا اثر و رسوخ روکا جا سکے۔ قابل ذکر ہے کہ ایرانی حکام نے بارہا تاکید کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام پرامن ہے اور وہ جوہری ہتھیاروں کے در پہ نہیں ہے۔ ٹرمپ ایک بار پھر ایسی حالت میں ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای کی نگرانی میں جاری ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں آئی اے ای نے بارہا اپنی رپورٹوں میں بتایا ہے کہ معائنے کے دوران کوئی ایسی علامت نہیں ملی ہے جس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے تاجکستان کے نائب وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں دونوں ممالک کے تعلقات کو انتہائی مثبت اور امید افزا قرار دیا ہے۔ تاجکستان کے نائب وزیر خارجہ عصمت اللہ نصر الدین ایکو کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے تہران پہنچے ہیں۔ یہاں انہوں نے ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے موقع پر ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے گزشتہ دنوں صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے دورے تاجکستان اور تاجک حکومت و عوام کی شاندار میزبانی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایران اور تاجکستان کے درمیان تعلقات کا مستقبل روشن اور امید افزا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اس دورے میں ہونے والے معاہدوں پر عمل درآمد کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان ہمہ جہت تعاون کا ایک نیا باب کھلے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے خطے میں جاری تبدیلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان مسلسل اور قریبی مشاورت کی ضرورت پر زور دیا۔ تاجکستان کے نائب وزیر خارجہ عصمت اللہ نصر الدین نے دونوں ممالک کے تعلقات کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ تاجک قیادت ایران کے ساتھ ہر ممکنہ شعبے میں تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ غرب اردن میں جنین اور طول کرم کیمپوں پر صہیونی فوج کے مسلسل حملوں نے ہزاروں فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا ہے اور ان علاقوں میں حالات مزید ابتر ہو گئے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد صہیونی حکومت نے اپنی ناکامیوں کی تلافی کے مقصد سے مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں اور جنین شہر اور اس کے کیمپ پر حملہ 16 دن میں داخل ہو گیا ہے، جبکہ طول کرم پر بھی 10 سے حملے جاری ہیں۔ ارنا کے مطابق صہیونی قابض فوج نے جنین اور طول کرم کیمپوں پر اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے شمالی مغربی کنارے کے دیہاتوں پر بھی چھاپے مار کر فلسطینیوں کو بے دخل اور ان علاقوں میں مکانات اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا ہے اور شمالی مغربی کنارے میں جنین اور طول کرم کیمپوں پر جارحے صہیونی حکومت کے حملوں کے نتیجے میں تقریباً 5,500 فلسطینی خاندان بے گھر ہو گئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ فلسطینی شہری اور مجاہدین بھی غزہ اور مغربی کنارے میں صہیونی حکومت کے جرائم کے جواب میں ہر ممکن طریقے سے صہیونیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب سہونی وزیر اعظم کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کے دوران امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینیوں کے انخلا کے بعد امریکہ غزہ کا کنٹرول سنبھالے گا اور وہاں اپنی افواج تعینات کرے گا۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ غزہ سے تقریباً 18 لاکھ لوگوں کو نکالنے کے بعد غزہ پر قبضہ کر کے وہاں امریکی افواج تعینات کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضہ کرنے کے بیان پر فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس سمیت مختلف اداروں اور شخصیات نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ایک بیان میں حماس کے عہدیدار سامی ابو زہری نے کہا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ کا غزہ پر قبضے کا بیان مزے کا خیز اور غیر معقول ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے نامناسب خیالات خطے میں آگ بھڑکا سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سربراہ اینتونیو گوترش نے بھی ٹرمپ کے غزہ منصوبے کو نسل کشی کے مترادف قرار دے دیا ہے، جبکہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البانیز نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر کنٹرول کے اعلان سے انہیں شدید دھچکا لگا ہے۔ ادھر الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ انہیں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ امریکہ نے یہود مخالف اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے دستبرداری اختیار کر لی ہے اور اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی یو این آر ڈبلیو اے انروا کی فنڈنگ بھی بند کر دی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے امریکی صدر ٹرمپ کے متنازع بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے موقف پر قائم ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے گزشتہ دنوں فلسطینیوں کو ان کے وطن سے نکالنے کے بارے میں متنازع بیان دیا تھا، جس میں سعودی عرب کے مبینہ طور پر فلسطینی ریاست کے قیام سے دستبردار ہونے کا تاثر دیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے سعودی وزارت خارجہ نے ایک سرکاری اعلامیہ جاری کیا ہے، جس میں واضح کیا گیا ہے کہ ریاض بارہا اس بات پر زور دے چکا ہے کہ آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے بارے میں اس کا موقف مضبوط، مستحکم اور غیر متزلزل ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ولی عہد محمد بن سلمان نے سعودی موقف کو بالکل واضح اور غیر مبہم انداز میں بیان کیا ہے، جس کے بعد کسی قسم کی تشریح کی گنجائش نہیں ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ ہم کسی ایسے منصوبے کو قبول نہیں کریں گے جس میں فلسطینیوں کو ان کے گھروں اور زمینوں سے بے دخل کیا جائے۔ اعلامیے کے آخر میں کہا گیا ہے کہ ریاض اپنے موقف پر ثابت قدم ہے۔ مشرق وسطی میں حقیقی امن صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب فلسطینی عوام کے حقوق تسلیم کیے جائیں۔ دہلی اسمبلی کی 70 نشستوں پر ووٹنگ سخت سیکورٹی میں صبح 7 بجے شروع ہوئی۔ تمل ناڈو اور اتر پردیش میں بھی 2 ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، نتائج 8 فروری کو آئیں گے۔ دہلی اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل صبح 7 بجے شروع ہو گیا تھا۔ ووٹرز کی بڑی تعداد اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرتی نظر آئی، جبکہ سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ اس مرتبہ 1.56 کروڑ سے زیادہ رائے دہندگان 70 حلقوں میں 699 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے، جو دارالحکومت کے سیاسی منظر نامے کو نئی شکل دے سکتے ہیں۔ ملک بھر کی نظریں اس الیکشن پر مرکوز ہیں۔ چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر سے ووٹروں سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں اور جمہوریت کو مضبوط بنائیں۔ کمیشن نے خاص طور پر پہلی بار ووٹ ڈالنے والے نوجوانوں اور بزرگ شہریوں سے پولنگ اسٹیشنوں پر پہنچنے کی اپیل کی تھی۔ دہلی کے ساتھ ہی آج دو دیگر ریاستوں کی اسمبلی سیٹوں پر بھی ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ تمل ناڈو کی ایروڈ اسمبلی سیٹ اور اتر پردیش کی ملکی پور اسمبلی سیٹ پر بھی ووٹنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی تھی۔ پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر آج بھرپور انداز سے منایا جا رہا ہے۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں سیمینار اور ریلیاں منعقد کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں ہر سال 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر آج ریلیاں، سیمینارز اور خصوصی تقاریب منعقد اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ پورے ملک اور ملک کے زیر انتظام کشمیر میں صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور خصوصی تقاریب بھی منعقد کی جا رہی ہیں۔ واضح رہے کہ یوم یکجہتی کشمیر پر حکومت پاکستان کی جانب سے آج عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان میں کرم کے علاقے میں امن و امان کے قیام کے لیے بنکرز گرانے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ اپر کرم میں بھی بنکرز گرانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جرگے کے فیصلے کے مطابق ضلع کرم میں بنکرز گرانے کا سلسلہ جاری ہے اور لوئر کرم کے بعد اب اپر کرم میں بھی بنکرز گرائے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ کرم میں امن کے لیے جرگے کے بعد اپیکس کمیٹی اجلاس میں کرم میں بنکرز ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور یہ شق فریقین کے درمیان معاہدے میں بھی شامل کی گئی تھی۔ ادھر کرم میں کھانے پینے کی اشیاء سمیت دیگر سامان کی ترسیل کے لیے قافلوں کی روانگی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ برطانوی، فرانسیسی، سوئس اور پرتگالی شہریت رکھنے والے اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ پرنس کریم آغا خان مولانا شاہ کریم الحسینی اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں رہنما تھے۔ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے اعلامیے کے مطابق پرنس کریم آغا خان کا انتقال 4 فروری کو پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں ہوا تھا۔ نماز جنازہ اور تدفین بھی لسبن میں ہی ہوگی، جس کی تاریخ اور وقت کا اعلان انتظامات کو حتمی شکل دینے کے بعد کیا جائے گا۔ پرنس کریم آغا خان کے سوگواران میں 3 بیٹے رحیم آغا خان، علی محمد آغا خان، حسین آغا خان اور 1 بیٹی زہرا آغا خان ہیں۔ پرنس کریم آغا خان سن 1936 میں پیدا ہوئے اور 20 سال کی عمر میں اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں رہنما کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالیں۔ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے اعلامیے کے مطابق 50ویں رہنما کی نامزدگی اسماعیلی روایات کے مطابق کر دی گئی ہیں۔ جانشین کی نامزدگی پرنس کریم آغا خان نے اپنی وصیت میں کی تھی، جس کا اعلان اہل خانہ اور جماعت کے سینئر رہنماؤں کی موجودگی میں کیا جائے گا۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں منگل کے روز تعلیم بالغان مرکز پر فائرنگ کے نتیجے میں حملہ آور سمیت کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اجتماعی ہلاکت کے اس بدترین واقعے میں مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق سویڈن کے ایک اسکول میں فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ سویڈش پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کا مشتبہ شخص زخمیوں میں شامل ہے، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ آیا اس حملے میں کوئی اور مشتبہ شخص بھی ملوث تھا یا نہیں۔ پولیس حکام نے مزید کہا ہے کہ وہ فی الحال یقین نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے دہشت گردی کا کوئی مقصد کار فرما ہے، لیکن ہمیں ابھی تک اصل حقیقت کا علم نہیں ہے۔ سویڈن کے اعلی حکام کا کہنا ہے کہ منگل کے روز پیش آنے والے اس واقعے کے بارے میں ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ حملے کے محرکات کیا تھے۔ انہوں نے زخمیوں کی اصل تعداد بھی نہیں بتائی۔ فائرنگ کا یہ واقعہ اسٹاک ہوم سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ایک شہر میں پیش آیا۔ سویڈن کے وزیر اعظم نے اس حملے کو بے گناہ لوگوں کے خلاف وحشیانہ اور مہلک تشدد قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سویڈن کی تاریخ میں بدترین اجتماعی فائرنگ ہے۔ انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم نے مکمل طور پر وحشیانہ اور مہلک تشدد کا مشاہدہ کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، جس کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی۔ ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مثلاً بیانات اور ان کے آرڈر نے جو ہے حالیہ کچھ دنوں کے اندر عالمی لحاظ سے جو ہے کچھ سیاست کا نقشہ جو ہے وہ ہلا دیا، تبدیل تو میں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ ان کے تازہ ترین بیان پر بھی مختلف ملکوں کا سخت رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جو انہوں نے غزہ کے حوالے سے دیا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو اپنے ملک کے حوالے سے ان کے اقدامات ہیں اس پر بھی جو ہے کبھی ان کو بیک فٹ پہ آنا پڑتا ہے، کبھی وہ کوئی بات کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ کوئی دوسرا اسٹیپ اٹھاتے ہیں، چاہے وہ مسئلہ کینیڈا کے حوالے سے ہو، چاہے وہ چین کے حوالے سے ہو، چاہے وہ یورپی ممالک کے حوالے سے ہو۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ بات کر کے وہ دوبارہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ بیک فٹ پر آ کر جو ہے وہ بات کریں، لیکن ابھی تک جو سب سے گرم ان کی خبر ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ غزہ پر امریکہ جو ہے وہ اپنا تسلط اور قبضہ جو ہے وہ کرے گا، اور یہ امریکہ کی ملکیت ہوگا، اور یہاں پر امریکہ جو ہے وہ مختلف منصوبوں کا اجرا کرے گا، اور فلسطینی باسی جو ہیں اپنے لیے نئے آشیانے تلاش کریں، اور اس کے لیے وہ کبھی مصر کو اور کبھی اردن کو جو ہے وہ دبوچنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ فلسطینی گروہوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، الاقسام نے بھی سخت موقف دیا ہے، حتیٰ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ ناممکن جو ہے وہ بات ہے، سعودی عرب کا بھی آیا ہے، ایران نے بھی اس پر جو ہے اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، جو مزاحمتی گروپ ہیں انہوں نے بھی، اور جو مختلف ملکوں میں اسلامی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اس پر اپنے شدید غم و غصے کا اعلان کیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ٹرمپ کی شخصیت اور ٹرمپزم پہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں، اور پچھلے ان کے 4 سالہ جو ان کا دور تھا امریکہ میں صدارت کا، تو ان کا جو ماضی ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور ان کے بارے میں جو اس وقت مختلف لطیفے اور واقعات اور چیزیں میڈیا میں آتے تھے، ایک تو ان کے جھوٹ بولنے کے بڑے صراحت کے ساتھ بعض چینل باقاعدہ کہتے تھے کہ آج مثلاً اتنے ہزار ہو گئے ہیں، اور آج جیسے کرکٹ کے اندر جو بیٹس مین کی یا باولر کی وکٹوں اور سینچریوں کی تعداد بتائی جاتی ہے، تو ایسے ہی اس زمانے میں میڈیا ان کے جھوٹوں کی تعداد بتاتا تھا کہ آج انہوں نے اتنے جھوٹ بولے، آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور ان کے بارے میں تھا کہ یہ صبح جو ہے وہ نہار منہ کمبل کے اندر سے، ابھی منہ بھی نہیں نکالتے تھے تو وہاں سے ٹویٹ کر دیتے تھے بغیر سوچے سمجھے، اور جس کے ان کی اپنی جو انتظامیہ ہوتی تھی وہ خود پریشان اور جسے کہتے ہیں نا بھاگ دوڑ مچ جاتی تھی کہ بھئی پریزیڈنٹ نے یہ ٹویٹ تو کر دیا، اب اس کو کیسے کور کیا جائے، اس کو کیسے جو ہے۔ تو اس طرح کا ماضی تو ان کا بہت ہی جسے آپ کہتے ہیں کہ عجیب و غریب ہے۔ اگر اسی ٹرمپ کو دیکھیں اور ان کے حالیہ بیانات کو دیکھیں تو کچھ چیزیں جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ وہ بیک فٹ پہ بھی چلے جاتے ہیں اور یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں اور فلاں فلاں، لیکن بہرحال ماضی سے انہوں نے
یہ لیتے بھی اس وقت ہیں کہ جب دوسرے ملکوں کا جو ہے وہ رد عمل یا ان کی آنکھیں تبدیل ہوتی ہیں تو اس وقت ہی ایک دم
جو ظاہر ہے جب آگے سے ریئیکشن ہوتا ہے تب بھی یو ٹرن تو تب بھی لیا جاتا ہے. راستے جب بند ہوتے ہیں تو بندہ واپسی کا راستہ اختیار کرتا ہے, اگر راستے بند نہ ہو تو بندہ تو ایسے ہی چلے چلتا ہے نا. تو یہ ٹرمپ بھی ایسے جب آگے سے اس کو کوئی ریزسٹنس ہوتی ہے, کوئی آگے سے اعتراض ہوتا ہے تو پھر وہ یو ٹرن لیتے ہیں یا اس کی کوئی توجیہ کر لیتے ہیں. تو یہ جو جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, بنیادی طور پہ اس نے ٹرمپ نے صدارت کے عہدے پہ آتے ہی جو فلسطین کے بارے میں ایک موقف دیا تھا, وہ موقف یہ تھا کہ یہ فلسطینی جو ہیں یہ اس وقت بڑے سخت حالات میں ہیں, تو کیوں نہ ان کو ہم اردن اور مصر میں جو ہے وہ آباد کر دیں, یعنی یہاں سے ان آبادیوں کو اٹھا کے اردن اور مصر میں لے جائیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خود اردن کی طرف سے بھی اس پہ ریئیکشن آیا, مصر کی طرف دیکھیں, اردن کے بھی اگر حالات دیکھیں نا, بعض دفعہ یہی ٹرمپ کی جسے کہتے ہیں نا بغیر معلومات کے وہ بیان جاری کرتے ہیں. اس وقت اردن کے اندر 60% یعنی 60% جو آبادی ہے اس وقت بھی فلسطینیوں کی ہے
جی,
اور اگر آپ مزید 20-30% اور وہاں پہ بڑھا دیتے ہیں تو پھر وہ اردن تو نہیں رہے گا, وہ تو پھر فلسطینی بن جائے گا, چونکہ سارے کے سارے وہاں کے شہری تو فلسطینی ہو جائیں گے
جی,
اور اہل اردن تو پھر اس میں اب بھی 40% ہیں, تو وہ 40% میں سے مزید وہ ہو جائیں گے. مصر کی بھی یہی مثال ہے کہ مصر جو ہے اس کے اندر بڑا ریئیکشن ہے, وہاں پہ حکومت سیکولر ہے, درست ہے کہ وہاں پہ اخوان المسلمین اور یہ گروہ ہیں اور وہ ممکن ہے فلسطینیوں کو خوش آمدید کہیں, لیکن جب آپ 2-3 ملین افراد کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے منتقل کرتے ہیں, یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ مثلا ٹرمپ نے ایسے کہہ دیا کہ بس ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. اتنے ملینز کی آبادی, میں ابھی ان احساسات و جذبات یا اپنے ارض وطن سے جو محبت ہوتی ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں بالکل یہ سمجھ رہا ہوں, یعنی ایسے فرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہر فلسطینی تیار ہے اس کام کے لیے کہ اس پروجیکٹ کے لیے کہ جو ٹرمپ کے مد نظر ہے, اس صورت میں بھی یہ ناممکن ہے کہ اگر فلسطینی تیار ہوں, آمادہ ہوں, انہوں نے کوئی اعتراض نہ ہو کہ نہ اردن اس کے لیے تیار ہے, نہ اس کے لیے مصر تیار ہے, اور نہ کوئی اور ملک اس سطح پہ وہاں پہ اتنی بڑی آبادی کو, چونکہ ابھی تو خود جو پرانے فلسطینی آباد ہیں ان کے مسائل ہی حل نہیں ہوئے, وہ ابھی تک لبنان کے کیمپوں میں پڑے ہیں, کوئی کس جگہ پہ پڑا ہوا ہے, تو کہاں پہ آپ ایک دم 2-2.5 ملین کو اٹھا کے جو ہے وہ کریں گے. لہٰذا ایک یہ جو اس کا پریکٹیکل اور عملی پہلو ہے یہ ناممکن نظر آتا ہے کہ کوئی تیار نہیں ہے ان کو لینے کے لیے. کیا پھر ٹرمپ جو ہے وہ ڈنڈا لے کے اور ہتھیار لے کے ان ملکوں پہ حملہ کریں گے؟ کیا مصر کو اس کام کے آمادہ کرنے کے لیے مصر پہ حملہ کیا جائے گا, وہاں سے جگہ خالی کرائی جائیں گی, وہاں پہ کچھ علاقے جو ہیں وہ مصر سے آزاد کروا کے اور ان کو وہاں پہ فلسطینیوں کو آباد کیا جائے گا؟ ایک تو یہ مسئلہ ہے, جب وہ خود راضی نہیں ہے, ان کی جو سسٹم ہے وہ راضی نہیں ہے, تو پھر کتنا آپ اس پہ تسلط مسلط کر کے یا مثلا آپ امپوز کر کے کوئی کام کر سکتے؟ دونوں ملکوں کی مثال ہے, اردن کی بھی اور مصر کی. لہذا یہ کوئی ایسا پریکٹیکل اور عملی منصوبہ نظر نہیں آتا. اب آتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف کہ اگر وہاں کی آبادی ہی راضی نہ ہو
جی
تو پھر تو اور زیادہ سخت ہے, نہ جہاں جنہوں نے جانا ہے نہ قبول کرنے والے تیار ہیں اور نہ جانے والے آمادہ ہیں, تو یہ پھر یہ تو ہوائی تیر ہے, پھر ایک ہوا میں انہوں نے ایک ایسی بات چھوڑ دی ہے. اب ظاہراً جو میڈیا میں چیزیں آئی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ انہوں نے نیتنیاہو کے ساتھ جو ہے نا وہ مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں بڑے اپنے آپ کو ایک بہت بڑا انسان دوست ثابت کرتے ہوئے کہا کہ ہم غزہ کو ترقی دیں گے, ہم وہاں کے لوگوں کو ملازمتیں دیں گے, ہم وہاں ان کے شہروں کو بسائیں گے اور اردن اور مصر میں ان کے لیے جگہ ہو جائے گی اور فلاں فلاں. تو یہ بیان اگر دیکھا جائے تو جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ مختلف
حلقوں سے, میں تو ڈاکٹر صاحب سمجھتا ہوں یہ انسانیت کی تذلیل ہے, یعنی کہ ایک ایسا وزیر اعظم کے جو 50,000 سے زیادہ افراد کے قتل کا ذمہ دار ہے اور وہاں پر جا کر جس کے حوالے سے پوری دنیا میں احتجاج ہوا, اور امریکہ جو اپنے آپ کو سپر طاقت جو ہے نا اپنے تئیں سمجھتا ہے, وہاں پر اس طریقے سے انسانیت کی تذلیل ہو.
دیکھیں یہی اگر اسی نقطے کی جس طرف آپ نے, جو امریکی سینیٹر ہے کرس مورفی, اس نے ان دونوں کی اس مشترکہ پریس کانفرنس پہ جو رد عمل دیا ہے وہ کہا کہ یہ اصل اور حقیقت سے جو مسائل ہیں ان سے جو ہے وہ توجہ ہٹانے کے لیے ہے. یعنی یہ کہنا کہ یہ ٹرمپ کو ایک طرح ہم دیکھتے ہیں، نیتن یہو جیسا شخص کیا وہ اہل فلسطین کے لیے مخلص ہو سکتا ہے؟ یعنی جو 60,000 افراد کا قاتل ہے، وہ اس کے اندر وہ کون سا انسانی جذبہ پیدا ہو گیا کہ اب وہ یہ کہے گا کہ ہم فلسطین کو آباد کریں گے، ان کو ملازمتیں دیں گے، ان کے جو ہے نا گھروں کو یہ کریں گے وہ کریں گے، اور ان کو جو ہے وہ ایک بہترین شہری مثلا اس میں بنائیں گے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، اس قاتل اور اس انسان دشمن اور بچوں کی قاتل کا حکومت کا سربراہ ہے، وہ کوئی معمولی قاتل نہیں ہے، یعنی جس نے جو نسل کشی کا ذمہ دار ہے، جو بچوں، خواتین، بوڑھوں، جس نے کسی کو معاف نہیں کیا، وہ اگر پریس کانفرنس میں یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میں فلسطینیوں کی حمایت میں ان کے لیے یہ کروں گا، تو یہ ایک ایسا جھوٹ ہے کہ جس کو کوئی بھی باور نہیں کرے گا، کوئی بھی اس پہ یقین نہیں کرے گا۔ اور ساتھ اگر اس کے ٹرمپ بھی شامل ہو جائے، جو اپنے آپ کو مثلا وہ منا کے پیش کرے کہ ایک سپر پاور ہونے کے عنوان سے وہ فلسطینیوں کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، تو پھر اپنے آپ کو تیار کرے نا، آئے امریکہ کے ایک دو ریاستوں کو خالی کرے اور ان کے جی یہاں پہ آ کے فلسطینی آباد ہو جائیں، یا جو ابھی اس کے اپنے مسائل ہیں، جو کینیڈا کے ساتھ اس کا ایک مسئلہ الجھا ہوا ہے، اس کا جو دوسرے جو اس نے بیانات دیے ہیں اور دوسرے جگہوں پہ قبضہ کرنے کی بات اور اپنے اس کو ساتھ شامل کرنے کی بات، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اس کا بڑا ہی امیچیور قسم کا، اور جسے آپ مذاق خیز کہیں اس کو، یا عالمی سیاست سے عدم آگاہی کے عنوان سے ہے، یا فلسطینی کاز کو سمجھے بغیر، یعنی جو 80 سال سے اپنی سرزمین کے لیے لڑ رہے ہیں، اگر ان کے لیے کوئی صرف آسانیاں ہوتی تو پھر تو وہ یہ مسئلہ ہی نہ تھا، وہ صرف آسانیوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے دیکھیں دو بڑے ایشو ہیں اہل فلسطین کے لیے، ایک خود مادر وطن ہے ان کی اپنی زمین ہے، اس زمین کے لیے ہر شخص کے اندر اپنی زمین کے لیے ایک محبت ہوتی ہے، جہاں پہ وہ دنیا میں آتا ہے اس سے اس کا، جہاں سے خمیر اٹھتا ہے اس سے اس کا خاص تعلق بن جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بیت المقدس اور جو مسجد الاقصیٰ ہے، وہ فلسطینیوں کے ساتھ ایک دینی تقدس کے طور پہ بھی جڑا ہوا ہے، اس کو آپ ایک ایسا عنصر نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی کے کہنے پہ ختم ہو جائے گا اور ایک جگہ تبدیل کرنے سے۔ تو جب تک قدس اور بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ قبضے میں ہے، جب تک ان کی ارض وطن قبضے میں ہے، جس کے لیے اب تو ہر گھر نے قربانی دی ہے، اب غزہ میں کون سا گھر بچا ہے کہ جس میں کوئی شہید نہیں ہے یا زخمی نہیں ہے، تو کیا اس سرزمین یعنی غزہ کے ان شہداء کے بدلے میں کیا فلسطینی یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ممکن ہے ان کو کسی اچھی جگہ پہ بھیج دیا جائے، جبکہ وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی ایک مفروضہ ہے؟
بالکل،
تو یہ تو بالکل صحیح کہا ہے آسٹریلیا کے جو وزیر اعظم ہے نا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک مذاقہ خیز بیان ہے، اور یہ ٹرمپزم کے مختلف جو ہیں وہ جلوے ہیں کہ جو دنیا دیکھے گی۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس گفتگو کے لیے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یقین دل کو خیال روزایت ہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روزایت ہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روزائے اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روزائے اطہر سے ملتا ہے، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روزائے اطہر سے ملتا ہے، خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روزائے اطہر سے ملتا ہے، اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے، سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روزائے اطہر سے ملتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں دہ عشرہ فجر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر،
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں طٰہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، عشرہ فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں، امید ہے آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
نگون و گسست بار، سامعین، ایران کے اسلامی انقلاب نے اپنے قیام کے وقت سے لے کر آج تک تین نسلوں کو دیکھا ہے۔ پہلی نسل 1963 کی جوان نسل تھی اور اس نے اپنی عمر کا ایک حصہ سابق فاسد شاہی حکومت کے مظالم کے خلاف جد و جہد میں گزارا، اور یہی نسل بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اسلامی انقلاب کے وجود میں آنے کا باعث قرار پائی اور اسلامی جمہوریہ کا قیام عمل میں آیا۔ یہ نسل اسلامی انقلاب کی امنگوں سے وفا کرنے والی سب سے زیادہ وفادار نسل تھی کہ جس نے انقلاب کی کامیابی کے دشوار ترین ایام میں معاشرے کے نظم و نسق کی ذمہ داری سنبھالی اور تمام تر مسائل و مشکلات اور سازشوں اور پروپیگنڈوں کے باوجود انقلاب کو اس کے حقیقی راستے پر گامزن رکھنے اور منحرف ہونے سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسری نسل کی جو پہلی نسل کی پروردہ ہے، ان جوانوں پر مشتمل تھی کہ جو اسلامی انقلاب کا محرک اور اس کا انجن تھے، اور انہوں نے اپنے ایمان کی قوت اور کم ترین وسائل و ذرائع کے ساتھ عراق کی باسی حکومت پر باوجودے کی تمام عالمی طاقتوں کی اسے حمایت حاصل تھی کامیابی حاصل کی۔ یہ جوان وہ تھے جو 1989 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کا تجربہ رکھتے تھے، اور جنگ کے خاتمے کے بعد ان جوانوں نے جہادی اقدامات کے ذریعے تعمیری میدان میں قدم رکھا اور ماسٹر پلان یا عظیم ترقیاتی منصوبے پیش کر کے کہ جس کی جنگ کے بعد ملک کو ضرورت تھی، حکومت کے انتظامی ڈھانچے کو سنوارنے اور اسے مستحکم کرنے کی ذمہ داری سنبھالی، اور اس وقت ملک کے زیادہ تر حکام اور عہدیداران اسی نسل سے ہیں۔ تیسری نسل دوسری نسل کے فرزندوں کی ہے جسے انقلاب سے پہلے اور انقلاب اور جنگ کا تجربہ نہیں ہے، لیکن یہ نسل انقلاب کی کامیابی کے بعد کے ہنگامہ خیز دور میں پروان چڑھی ہے اور مختلف سماجی شعبوں میں اپنی موجودگی اور ملک کی سرنوشت کے تعین میں شمولیت کو اپنا حق سمجھتی ہے، اور ملک کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر اس آزادی اور اختیار کا استعمال کرتے ہوئے جو اسے انقلاب کے توسط سے نصیب ہوا ہے، عوام کے ووٹوں پر مبنی بہت سے فیصلوں میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ ملک کی ترقی و پیش رفت، تبدیلی، جدیدیت اور فرحت و نشاط کی طرف توجہ اس نوجوان نسل کی خصوصیات ہیں، اور اسی وجہ سے پرعزم اور باہمت نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ نظام کی ترقی اور حاکمیت کے لیے ایک مضبوط قلعہ بن گیا ہے۔
سامعین، خود اعتمادی اور عزت نفس شخصیت انسان کی کامیابی کی اساس ہے۔ جوان طبقہ اپنی زندگی کے بہترین دور میں خصوصیت کا حامل ہونے کے ساتھ ہی اپنے اعلیٰ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے خدا داد سرمایوں پر بھروسہ کر کے حیرت انگیز کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ خود اعتمادی جوانوں کے لیے عظیم ترین انسانی فضائل اور خوبیوں میں سے ایک ہے، اور دوسری طرف یہ تمام اخلاقی اور فرض شناسی پر مبنی پروگراموں پر عمل درآمد میں دوسروں کے لیے ایک محرک ہے۔ اس کے علاوہ خود اعتمادی فرد کے آزاد منش ہونے اور اس کی بلند ہمتی کا غماز ہے، اس طرح سے کہ وہ کبھی دوسروں کی ذلت اور غلامی کے سامنے نہیں جھکتا اور اپنی عزت و عظمت کا سودا دنیا کی کسی بھی گراں بہا شے سے نہیں کرتا۔ خود اعتمادی کے جذبے کو حاصل کرنے کے لیے ایک بنیادی شرط صلاحیتوں کو پہچاننا اور ان کو بروئے کار لانا ہے۔
دنیا سے گزرنے والے ہم نہ بھولیں گے تجھے، دین پہ مرنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے ہم نہ بھولیں گے تجھے، دین پہ مرنے والے کردار تھا کردار حسینی نقوی، تیرا کردار تھا کردار حسینی نقوی، فکر میں مثل خمینی تھا بچھڑنے والے، راہ اسلام پہ دنیا سے گزر گزرنے والے تم نے سوئی ہوئی ملت کو جگانے کے لیے تم نے سوئی ہوئی ملت کو جگانے اسلام پہ مرنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے تم نے اسلام کے گلشن کو لہو سے سینچا تم نے اسلام کے گلشن کو لہو سے سینچا یاد کرتے ہیں تمہیں پھول یہ کھلنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے تسبیح بنانے کو تراشا تھا امام جنہیں تسبیح بنانے کو تراشا تھا امام کیا خبر تھی وہی موتی ہیں بکھرنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے
سامعین آج کی نوجوان نسل کے خود انحصاری اور ترقی کا دار و مدار اس تشخص اور خود اعتمادی کے احساس کا مرہون منت ہے کہ جو انقلاب اسلامی سے حاصل ہوا ہے. جن صاحبان فکر و نظر نے ایران کے اسلامی انقلاب کے قیام کے بنیادی مسائل کی وضاحت میں قلم اٹھایا ہے انہوں نے تحریر کیا ہے کہ ایران میں اسلامی انقلاب کے وجود میں آنے کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ عوام نے ظالم حکمرانوں اور ان کے غیر ملکی حامیوں کے ہاتھوں اپنی تاریخی ذلت و رسوائی پر سخت رد عمل ظاہر کیا. پہلوی حکومت کے دور میں ایرانی قوم کی بری طرح سے تذلیل اور تحقیر کی گئی تھی. اسی سبب سے عوام اپنے قائد و رہبر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پر کہ جو خود مختاری اور خود اعتمادی کے منادی تھے لبیک کہتے ہوئے میدان میں اتر آئے اور اسلامی انقلاب برپا کر دیا. انقلاب کے اس عظیم رہنما نے ایک حاذق ماہر نفسیات کی طرح نوجوانوں کو شناخت عطا کی اور ان کی صلاحیتوں پر بھروسہ کیا. اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کا ہم مطالعہ کریں تو متعدد مقامات پر ہم دیکھیں گے کہ آپ نے خود اعتمادی کی تقویت کی ضرورت پر تاکید کی ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ اہم بات یہ ہے کہ آپ دو پہلوؤں کو مد نظر رکھیں کہ جن کا میں نے بارہا ذکر کیا ہے. ایک اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کہ جب آپ اس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مدد کرتا ہے, اور ایک آپ کی خود اعتمادی اور خود انحصاری ہے, اور آپ ان نوجوانوں میں سے ہیں کہ جو سب کچھ کر سکنے کی توانائی رکھتے ہیں.
سامعین, اعتماد پیدا کرنے اور تشخص عطا کرنے کی یہ روش امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ کے جانشین حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے دور میں جاری رہی اور اسے دوام اور استحکام حاصل ہوا. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی نے مغرب پر انحصار کی بنیاد پر قائم تعلقات درہم برہم کر دیے, جس کے باعث جوانوں میں خود اعتمادی کا جذبہ پروان چڑھا, اس میں استحکام آیا اور نوجوانوں کی صلاحیتوں میں نکھار آیا. آپ فرماتے ہیں کہ اسلامی انقلاب نے مغرب پر انحصار کی زنجیروں کو توڑ دیا اور علمی اور سائنسی اجارہ داری کا خاتمہ کر دیا, اور جوانوں کے درمیان خود اعتمادی کے جذبے کو تقویت حاصل ہوئی ہے, اور یہی مسئلہ ایران میں علمی اور سائنسی ترقی کی زمین ہموار ہونے کا باعث بنا. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اسی سلسلے میں فرماتے ہیں, انقلاب سے پہلے نوجوانوں اور غیر نوجوانوں کو سائنسی میدان میں جدت عمل اور تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع نہیں دیا جاتا تھا. لیکن انقلاب اسلامی نے جوانوں میں خود مختاری اور خود اعتمادی کی قوت کو معاشرے میں زندہ کر دیا۔ اسلامی انقلاب اس ملک کو سائنسی ترقی دینے میں کامیاب رہا ہے۔ انقلاب کے بعد کے انتہائی سخت اور دشوار حالات میں ہماری سائنسی ترقی انقلاب سے پہلے کے ان 50 یا 60 برسوں کے دوران ہونے والی سائنسی ترقی سے کہیں زیادہ ہے کہ جب دنیا میں سب سے زیادہ سائنس کو ترقی حاصل ہوئی ہے۔
سامعین، آج اسلامی انقلاب کی کامیابی کو 43 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد خود اعتمادی اور خود انحصاری کا مفہوم ایران کے عوام کی خاص صفت یا خصوصیت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ آج ایران کے عوام اور جوانوں کی نظر میں خود مختاری ایک ناقابل حصول ہدف نہیں ہے، بلکہ اس کی مٹھاس سے یہ قوم بہرہ مند ہو چکی ہے اور اس کے نتائج اور اثرات ایرانی عوام کی زندگی کے تمام شعبوں میں قابل مشاہدہ ہیں۔ اس آزادی اور خود اعتمادی کی کامیابیوں کے ظہور کے لیے ایک اہم ترین شعبہ سائنسی میدان رہا ہے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کے برسوں میں جو اہم اتفاق رونما ہوا وہ تعلیمی شعبوں میں توسیع و ترقی ہے۔ چنانچہ پورے ایران میں اعلیٰ سطح پر جوانوں نے مختلف شعبوں میں تعلیم حاصل کی، اور اس وقت یہ جوان ان تمام شعبوں میں کہ جس کے بارے میں ایک زمانے میں لوگ فکر کرتے تھے کہ یہ ناممکن ہے، اسے ان جوانوں نے ممکن بنا دیا ہے اور ہر شعبے میں بے پناہ ترقی کی ہے۔
ہم بوت رابیوں کے ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر۔ ہم بوت رابیوں کے ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر۔ ان سے ہے کون اچھا، ان سے ہے کون بہتر، ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر۔ لاریب کے امام مہدی کے ہیں یہ نائب، لیکن انہیں ہم ان سے افضل سمجھتے ہیں کب؟ مرضی امام دی کی چونکہ ہے مرضی یہ رب، حاصل یوں ان سے کرتے ہیں رہنمائی ہم سا۔ ہم ان کے ہیں مقلد، یہ ہے ہمارے رہبر، ہم بوت رابیوں کے ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر۔